الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والقرآن المجيد: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا وطيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سورة البقرة آیت نمبر 168 اور 169 متصل آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے. پروردگار عالم نے ساری انسانیت کو خطاب کیا ہے کہ انسانوں، زمین میں جو کچھ ہے کھاؤ پیو، مگر دو باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، وہ حلال ہو اور طیب ہو، اور خبردار شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا. یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تو تمہیں برائی اور فحش باتوں کی دعوت دیتا ہے، اور ہاں وہ تم سے ایسی باتیں کہنے کا تقاضا کرتا ہے کہ جو تم اللہ کے بارے میں نہیں جانتے ہو. جو طریقہ کار ائمہ نے ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق مختلف ذرائع سے انسان اس دنیا میں گمراہ ہو سکتا ہے. فقط یہ نہیں ہے کہ کافر اگر بنا تو گمراہ ہو گیا، مشرک بنا تو گمراہ ہو گیا، منافق بنا تو گمراہ ہو گیا. یقیناً یہ افراد گمراہ ہیں، مگر مومن بننے کے بعد اس کی گمراہی دوسری طرح کی ہوتی ہے. یقیناً اس کی گمراہی مشرک و منافق کی طرح کی نہیں ہو سکتی ہے، مگر مومن بننے کے بعد جو ذمہ داریاں اس پر عائد کی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو عین ممکن ہے کہ جب وہ اس دنیا سے اٹھے تو ایمان کی نعمت سے محروم ہو چکا ہو. آیت اللہ وحید خراسانی سے پہلے آیت اللہ جواد تبریزی کا بہت بڑا نام تھا، تقریباً 2 برس پہلے ان کا انتقال ہوا. اس حوالے سے ان سے سوال کیا گیا تھا کہ آغا یہ بتائیے کہ آپ عمل کے بارے میں اتنا زور دیتے ہیں، لیکن اہل بیت کی بہت کثیر روایتیں اس ٹاپک پر ہے، اور وہ یہ اعلان کرتی ہیں کہ جو شخص بھی ہمارا شیعہ ہوگا اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. تو اہل بیت کی جو روایتیں ہیں ان سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان نافرمانی کرے، گناہ کرے، جو تعلیمات اسلام ہیں ان سے دور ہو جائے، اس کے باوجود اسے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ آپ کا شیعہ ہے تو ایسی صورت میں وہ پلا پا جائے گا. اچھا ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی روایتیں نہیں ہیں، بہت کثیر تعداد میں اس طرح کی روایتیں موجود ہیں جس میں گناہگاروں کے حوالے سے باقاعدہ تفصیل نہیں آئی ہے، مگر اتنا ہے کہ جو اہل بیت کا شیعہ ہوگا اسے قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں، اسے قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب اس کا جواب آغاز جواد تبریزی نے یوں سمجھ لیجیے کہ آیت اللہ سیستانی کے برابری کے مشاہد تھے، بہت سارے افراد انہی کو عالم سمجھتے تھے اور انہی کی تخلیق کرتے تھے، اور آیت اللہ سیستانی کو پر عالم سمجھتے تھے. ہم اگر ایک کثیر تعداد جو آیت اللہ سیستانی کو عالم سمجھتی اور ان کے پر عالم کے فتاوی میں ان کی طرف رجوع کرتی تھی، تو اگر جواد تبریزی نے جواب دیا کہ جو کچھ میں اہل بیت کی روایتوں سے سمجھا ہوں، جو میری سمجھ میں آیا ہے. اچھا یہ ان کی عمر 70-70 سال تحقیق میں گزر جاتی ہے، اور ایسی ایسی روایتوں کی اور ایسے ایسے الفاظ کی وہ تحقیق میں لگ جاتے ہیں کہ انسان کا ذہن عام طور پر وہاں جاتا نہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے اٹھے تو اگر اہل بیت یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے تو پھر اسے نہ کوئی غم لاحق ہوگا نہ کوئی فکر لاحق ہوگا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اہل بیت میرے لیے بھی اس طرح کی بات کہہ دیں. یعنی یہ آقا کا جملہ ہے، میں نقل کر رہا ہوں، آپ نے میرے لیے بھی الہی آمین کہا، آپ کے لیے بھی الہی آمین ہے. تو اب اس دنیا سے جب انسان جائے گا، ساری زندگی اس نے اہل بیت کا غم منایا، کوئی محرم ایسا نہیں تھا، کوئی ایام عزا ایسا نہیں تھے کہ جس میں اس نے غم نہ منایا ہو، آنسو نہ بہائے ہو، ماتم نہ کیا ہو، مجلسوں میں شرکت نہ کی ہو، سارے ایام عزا اس نے اس طرح سے گزارے. مگر اس کے باوجود اگر آخر میں جا کے نتیجہ نکلتا ہے کہ اہل بیت ہمارے بارے میں جملہ نہ کہیں یہ ہمارا شیعہ ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ پریشانیوں کا پہاڑ کھڑا ہوگا. مگر اگر فرض کریں کہ اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق انسان زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں بہت طبی امکان موجود ہے کہ اس کے لیے کہا جائے کہ بھئی اس کی سفارش تو ضرور کریں گے اہل بیت، اس کے بارے میں تو ضرور کہیں گے کہ ہاں یہ ہمارا شیعہ ہے. اعمال کے اعتبار سے، اعمال کی قبولیت کے حوالے سے بھی ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے، مگر اس وقت میرا موضوع رہ جائے گا اگر میں اگر دوسری بات کہہ دیتا ہوں. خود آیت اللہ جواد تبریزی نے اعمال کے بارے میں ایک بہت سوال کا جواب دیتے ہوئے تفصیلی گفتگو بیان کی ہے، موقع ملا تو انشاءاللہ انہیں ایام عزا میں گزارش کروں گا آپ کے سامنے. مگر یاد رکھیے کہ اگر انسان شیطان کے فریب میں آ گیا تو بچنے کے کوئی راستے نہیں، اور شیطان کے فریب میں سب سے زیادہ وہ عبادت گزار آتا ہے کہ جس نے کسی طرح کا علم حاصل نہیں کیا. ہاں عبادت کے لمبے لمبے پیکج ہیں، کل سن لیا آپ نے داستان پوری، عبادت بہت لمبی لمبی کر رہی ہے، مگر اس کے باوجود اس نے صحیح معنوں میں علم حاصل نہیں کیا، یہ گمراہ ہو جائے گا، گمراہ ہونے کے کافی چانسز ہیں آپ. اچھا اب جو گزارش میں کل کر رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ بچوں کے ذہن میں ہسٹری نہ ہو، تو میں وہ بات مکمل کر لوں اس کے بعد آگے بڑھوں. میں جناب مسلم ابن عقیل کوفہ شہر میں داخل ہوئے تھے، ہانی ابن عروہ کی شہادت کیسے واقع ہوئی وہ میں گزارش کر رہا تھا. ابن زیاد کا غلام ماقل یہ کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا ہے، اور کوفہ کی مسجد میں یہ تحقیق کر رہا ہے، جستجو میں لگا ہوا ہے کہ کون ایسا لگتا ہے کہ جو شیعہ نے علی میں سے ہو. چنانچہ وہاں بیٹھ کر سارا سارا دن عبادت کرتا ہے، مگر عبادت گزار کے روپ میں وہ بہت بڑا شیطان بن کے بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، مقدس ترین جگہ میں بیٹھا ہے، اور شیطان کا طریقہ کار ہے کہ جب دیندار افراد کو وہ ظاہرات سے ہٹانا چاہے گا تو وہ مسجد ہی میں آگے ہٹائے گا، وہ امام بارگاہ ہی میں آگے بہکائے گا. چنانچہ اس نے کسی ایسے شخص کو تلاش کر لیا جس کے بارے میں یہ امکان تھا کہ ان کو مسلم ابن عقیل کے بارے میں پتا ہوگا. چنانچہ جا کے معلوم کیا اور کہا کہ میں نے منت مانی تھی اور میری منت پوری ہو گئی اور میں ان کو پیسے دینا چاہتا ہوں. اس وقت مسلم ابن عقیل ہانی کے گھر میں مقیم تھے، مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے اور ہانی کے گھر میں آ گئے تھے. جب اس نے اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے میں کل تمہیں لے چلوں گا، تو ابن زیاد کا یہ غلام شیطان صفت آدمی اور پکا مکار آدمی تھا، یہ ابن زیاد کی مکاری مشہور ہے, جب استاد ایسا ہوگا تو شاگرد بھی ایسا ہی ہوگا. چنانچہ وہ وہاں لے گیا جہاں مسلم ابن عقیل مقیم تھے, یعنی حانی کے گھر پر. اب یہ حانی کے گھر پر آیا, حانی کے گھر کا اچھی طرح سے جائزہ لیا, اس لیے کہ کوفہ کا رہنے والا نہیں, اس ماحول سے بالکل آسان نہیں ہے. حانی کے گھر پر آ کر سارے گھر کا جائزہ لیا, اس گھر کے گھروں کا جائزہ لیا, اور جب مسلم ابن عقیل سے ملاقات کی بات ہوئی تو چند اور لوگوں کو اس نے اپنی باتوں سے دھوکہ دیا, اور بالآخر اس کی ملاقات مسلم ابن عقیل سے ہو گئی. اچھا, مسلم ابن عقیل سے ملاقات ہو گئی تو آن دا اسپاٹ جا کے ابن زیاد کو رپورٹ نہیں کیے, پہلے کمپلیٹ ریسرچ کیے, جیسے پولیس والوں کا طریقہ کار ہوتا ہے, دہشت گرد پتا چل جاتے ہیں کہ فلاں علاقے سے گزر رہے ہیں, فلاں گاڑی میں بیٹھے ہیں, مگر آن دا اسپاٹ ان پر چھاپا نہیں مارتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ کدھر ہے, آخر تک اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے ان کو پکڑا جاتا ہے. چنانچہ مسلم ابن عقیل کے بارے میں وہ تین چار پانچ روز تک مسلسل اس طرح حاصل کرتا رہا, اور بہت ساری انفارمیشن اس نے ابن زیاد کے سپرد کر دی. اچھا, حانی ابن عروہ اور ابن زیاد کے تعلقات بہت اچھے تھے, بہت زبردست قسم کی گہری دوستی تھی دونوں کے درمیان. اور یاد رکھیے کہ جن لوگوں سے کام لیا گیا تھا, عمر سعد مشہور آدمی تھا اور معاشرے میں محترم آدمی تھا, قاضی شورے بہت امپورٹنٹ قسم کا آدمی تھا, لوگ اس کی عزت کرتے تھے, یہ سارے بڑے بڑے اچھے معاشرے میں نامور قسم کے اپرادھ تھے. چنانچہ ان لوگوں کی آپس میں بڑی دوستی تھی. جب حسین کا معاملہ درمیان میں آیا, جب کربلا درمیان میں آئی, تب جا کے تفریح ہو گئی, تب پتا چلا کہ حقیقی ایمان کس کے دل میں تھا اور جعلی ایمان کس کے دل میں تھا, وہاں جا کے لوگوں کو اطلاع ہوئی. لہذا حانی کی اور ابن زیاد کی بہت اچھی دوستی تھی, اتنی اچھی دوستی تھی کہ ابن زیاد سے ملاقات کرنے کے لیے کوفہ کے سارے بڑے بڑے سردار آئے تھے, اور حانی نہیں گیا تھا ملاقات کرنے کے لیے, تو ابن زیاد نے باقاعدہ لوگوں سے شکایت کی تھی, بھائی سارے لوگ آئے میرے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے, یہ حانی ملاقات کرنے کے لیے کیوں نہیں آیا, کیا معاملہ ہے؟ بعد میں جا کر جب ماخل نے پوری صورت حال بتائی تو پتا چلا کہ اس کا معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. آخر وقت تک جب پتا نہیں چلا تھا, یہاں تک کسی نے بہانہ بنا دیا تھا ابن زیاد کے سامنے کہ حانی بیمار ہیں اس لیے نہیں آئے ہیں, تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو میں خود ان کی عیادت کے لیے جاؤں گا, اور یہ ابن زیاد خود چل کے حانی کے پاس عیادت کرنے کے لیے آیا تھا. اتنی اچھی دوستی تھی, اتنے اچھے تعلقات تھے. مگر جب پتا چل گیا کہ ابن زیاد ان ساری انفارمیشن کو جمع کرنے کے بعد یہ طے کرتا ہے کہ اچھا مسلم حانی ابن عروہ کے گھر پر ہیں, تو ایک مرتبہ حانی کو بلایا اور کسی طرح سے آمادہ کیا کہ وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آ جائے. حانی سمجھ گیا تھا ساری باتیں مگر نہیں مانتی, بہرحال مجبور کیا گیا اور کسی طرح سے وہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گیا. جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گیا تو پہلا سوال ابن زیاد نے حانی سے یہی کیا کہ اچھا موت اپنے قدموں سے چل کر میرے دربار میں آ گئی, ساری سچویشن اس کو پتا دوں. تو کیا مطلب کہ پوچھ رہے ابھی سارا کارنامہ انجام دینے کے بعد یہ پوچھتے ہو کہ کیا مطلب, مسلم ابن عقیل تمہارے پاس ہے, اسے میرے حوالے کرو, اگر تم نے میرے حوالے نہیں کیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا, تمہارا گھر سارا تباہ و برباد کر دوں گا. یہاں تقیہ کرنے کی بھی اجازت ہے, جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے. جھوٹ بولنے کی اجازت کئی مقامات پر ہوتی ہے, تین مقامات کو ابھی سن لیجیے آپ. اپنی یا دوسرے کسی مومن کی جان کا مسئلہ ہو, نمبر ایک. اپنی یا دوسرے کسی مومن کی ناموس کا مسئلہ ہو, نمبر دو. اپنے یا دوسرے کسی مومن کے مال کا مسئلہ ہو, یہ تین مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, بالکل کھل کے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. جہاں پر اگر آپ نے سچ کہا تو ہو سکتا ہے کہ آپ گناہگار ہو جائیں گے, اگر اس کی جان خطرے میں پڑ گئی ہو سکتا ہے کہ گناہگار ہو جائیں گے. چنانچہ مسلم ابن عقیل کی جان خطرے میں کسی صورت نہیں ڈالی سکتی, انہوں نے انکار کر دیا, انکار کیا. یہاں تک کہ ابن زیاد نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ماقل کو بلاؤ. جب ماقل کو بلایا گیا, ماقل سامنے آ کے کھڑا ہوا, تو اب حاجی نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی آدمی ہے جو اپنی منت پوری کرنے کے لیے آیا تھا, اور کسی طرح سے یہ ہمارے اندر داخل ہو گیا. اب حاجی کے پاس گنجائش نہیں تھی کہ وہ انکار کر سکے, یہ وہ منزل تھی کہ جہاں اس کے باوجود حاجی نے مسلم کو اس کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا, اور یہی وجہ تھی, یہی وہ ریزن تھا کہ جس کی وجہ سے ابن زیاد نے حانی ابن عروہ کو قتل کر دیا. آپ جب کربلا والوں کا سلام پڑھتے ہیں تو السلام علیکم یا حانی ابن عروہ بھی کہتے ہیں, حانی ابن عروہ کا نام بطور خاص لیتے ہیں, وہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود ان کا تذکرہ کربلا والوں کے ساتھ ہوتا ہے. وجہ اس لیے کہ کربلا سے پہلے ان پر کربلا بیت چکی تھی. لہذا اس انداز شیطان کا طریقہ کار اسی انداز کا ہے، اور وہ جاہل افراد پر سب سے زیادہ اٹیک کرتا ہے. یہاں تک کہ بظاہر بہت کمزور معلوم ہو، بظاہر بہت ضعیف معلوم ہو، مگر اگر وہ علم رکھنے والی حیثیت، علم رکھنے والی شخصیت ہے، تو شیطان اگر اس پر اٹیک کرے تو اسے پتا چل جائے گا کہ یہ شیطان کا اٹیک ہے، اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائے گا. آپ کے علم میں جناب ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کیا تو اس وقت حاضرہ کو بتایا نہیں تھا، حاضرہ کو بغیر بتایا اسماعیل کا ہاتھ پکڑا تھا اور لے گئے تھے پہاڑوں کی طرف چلنے لگے. اور یہ ایسا امتحان تھا جناب ابراہیم اور اسماعیل دونوں کا کہ جس کی وجہ سے ان کو جناب ابراہیم کو خلت کی منزل ملنے والی تھی. اس واقعے سے پہلے جناب ابراہیم خلیل اللہ نہیں بنے تھے، یہ واقعے اس امتحان سے گزر چکے، اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ بنے تھے. چنانچہ شیطان جانتا کہ اگر اس واقعے میں ابراہیم کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایسی منزل کو پہنچ جائیں گے کہ اس سے قریب اور منزل کسی اور کی نہیں ہوگی سوائے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ تین اپرادھ ہیں اور تین میں سے دو تو نبی ہیں، چنانچہ نبیوں کا بہکنا اور نبیوں کو گمراہ کرنا یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے. ان تین میں سب سے زیادہ سافٹ ٹارگیٹ کون ہیں؟ شیطان کی نگاہ میں سافٹ ٹارگیٹ جناب حاجرہ ہیں. جناب حاجرہ وہ ہیں کہ جو عصمت کی منزل پر فائز نہیں ہے، لہذا ان کو گمراہ کرنا سب سے آسان ہوگا، اور سب سے پہلا اٹیک شیطان نے جناب حاجرہ پہ ہی کیا تھا. اور جناب حاجرہ کے پاس اگر اس نے یہی کہا تھا کہ بھائی تم نے اپنے بیٹے کو ابراہیم کے ساتھ بھیج دیا ہے، ابراہیم تو اسماعیل کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، اس نے حیران ہو کے جناب حضرت نے حیران ہو کے کہا کہ بھری کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح ہوا نہیں. لہذا حیران ہو کے سوال کیا، تو حاجرہ کے اس سوال پر شیطان نے کیا جواب کیا تھا؟ شیطان نے کہا تھا کہ ہاں یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا کا حکم ہے لہذا میں یہ کرنے جا رہا ہوں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا دماغ چل گیا ہے برہاتے کی وجہ سے. فوراً حاجرہ نے پتھر اٹھایا اور یہ مارا شیطان کے کہ جو نبی کے دماغ کے بارے میں کوئی گفتگو کرے اس کے شیطان ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فوراً پہچان لیا کہ اگر اس طرح کی گفتگو میرے سامنے آ کے اگر کوئی کر رہا ہے تو یقیناً یہ شیطان. شیطان کو پہچانا بھی اور فوراً شیطان پہ اٹیک بھی کر دیا. یاد رکھیے علم وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے بڑی آسانی سے پہچانا سکتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ رحمانی کام ہے یا یہ والا شیطانی کام ہے، اس کے بغیر پہچاننا بہت دشوار ہو جائے گا. ہاں قرآن کی آیت جو مسلسل میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، درمیانی حصہ، خبردار شیطان کی طرف سے قدم کی پیروی نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کھلا ہوا دشمن ہے یہ قرآن کہہ چکا ہے اور انسانیت کی تاریخ میں جگہ جگہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ کھلا ہوا دشمن ہے. سارے انسان اس کا تجربہ بھی کر چکے ہیں کہ کھلا ہوا دشمن ہے. اچھا اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا کوئی کھلا ہوا دشمن ہے، اوپنلی ہمارے ساتھ دشمنی کروا رہا ہے، ہم اس دنیا کے ماحول کا اگر ذرا سا جائزہ لیا ہمیں پتہ چل جائے کہ اپنا ہمارا دشمن ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہمارا طریقہ کار ہے یہاں کا وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک آدمی کی مثال پیش نہیں کر رہا میں، پورے پورے خاندان، تنظیمیں، تحریکیں، سیاسی پارٹیاں، اگر ان کو پتا چل جائے کہ ہمارا پناہ دشمن ہے تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے وہ ایریا نو گو ایریا بن جاتے ہیں، اور نو گو ایریا میں وہ ہرگز نہیں جانتے. اذان محترم جن کے بارے میں پتا چل جائے گا کہ فلاں علاقہ یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے، ہمارے مخالفین کا علاقہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ نو گو ایریا بن گیا ہے، اور نو گو ایریا جو بن جائے وہاں بڑی طاقتور قسم کی سیاسی تنظیم بھی ہو تو وہاں قدم نہیں رکھتی، اور خصوصیت سے اس تنظیم کے ایسے مشہور و معروف قسم کے افراد سے جو فوراً پہچان لیے جائیں وہ وہاں پر ہرگز نہیں جائیں گے. تو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ علاقہ ہمارے دشمنوں کا علاقہ ہے اور جینوئنلی ہمیں ضرور واضح مبتلا کریں گے، تو فرسٹ اسٹیپ لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر اس علاقے میں جانے کا نام نہیں لیتے. سال ہر سال بھی جاتے ہیں مگر اس علاقے میں نہیں جاتے ہیں.
عزیز ترین رشتے دار وہاں رہ رہے ہوتے ہیں مگر اس علاقے میں نہیں جاتے, اور کوئی ایسی سچویشن پیش آ جاتی ہے تب بھی اس علاقے میں گریز کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پکڑے جائیں اور مارے جائیں. جتنے ہمارے شہر کے نوگو ایریا ہیں اس میں اسی طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں, اور فقط ہمارے شہر کی بات نہیں, ہمارے پورے ملک کا حال یہی ہے. مختلف مقامات پر آپ دیکھیں ہر جگہ پر نوگو ایریا بنے ہوئے اور وہاں دوسرے افراد داخل نہیں ہو سکتے, یہاں تک کہ مسلمانوں کے آپس کے نوگو ایریا بنے ہوئے. ایسے علاقے ہیں کہ جہاں شیعہ داخل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہ ان کے لیے نوگو ایریا, ایسے علاقے ہیں کہ جہاں دیوبندی داخل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ان کے لیے نو ایریا بنے ہوئے, ایسے علاقے ہیں کہ جہاں بریلی داخل نہیں ہو سکتے اس لیے وہ ان کے لیے مسلمانوں کا آپس میں کرے گا. تو اللہ نے محترم اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ دشمنوں کا علاقہ ہے تو وہاں جانے سے انسان گریز کرتا ہے, اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے جانا بھی پڑے تو 50 احتیاطی تدابیر کرے گا اور اس کے بعد وہ جائے گا, اس سے پہلے نہیں جائے گا, ہر طرح کی احتیاطی تدابیر کرے گا کہ کہیں پکڑا نہ جائے مارا نہ جائے. بس جو طریقہ کار ہم عام دشمنوں کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں وہی طریقہ کار شیطان کا. اسی کے بارے میں معصوم کی روایتیں موجود ہیں کہ یاد رکھو جس انداز سے شیطان اٹیک کرتا ہے اس کے باقاعدہ مخصوص مقامات ہیں, اور جو مخصوص مقامات ہیں وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, خبردار تم ان نو گوریا میں جانا ہی نہیں. پہلی تمہاری کوشش یہ کہ وہ تمہارے لیے نو گوریا ہے, تمہیں جانا ہی نہیں. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے جانا پڑ جاتا ہے تو پوری تیاری کر کے جانا, مکمل تیاری کے بعد جانا. طوفان نوح کے بعد شیطان جناب نوح کے پاس آیا تھا اور بہت خوش تھا, ایسا لگتا ہے کہ جناب آدم کے پاس سب سے بڑی خوشی اس کو یہ میسر آئی تھی, بہت خوش تھا اور آ کے جناب نوح سے ملا. اچھا بڑے اولوالعزم قسم کے نبی ہیں جناب نوح, بھی چھوٹے نہیں ہیں. آ کے جناب نوح سے کہا کہ یا نبی اللہ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا. ارے میں نے تم پہ احسان کیا, کون سا احسان؟ کہا کہ ہاں ایسا احسان کیا ہے کہ اب جا کے مجھے ویکیشن ملا ہے, اب میں تھوڑا سا ریلیکس ہو کے اپنا ویکیشن منا سکتا ہوں, اس سے پہلے مجھے بالکل ٹائم نہیں ملتا تھا, میں اپنے جاب میں لگا رہا تھا. اچھا یار کیسے ویکیشن ملا تھا؟ کہا کہ اس سے پہلے جو انسانوں کی بہت بڑی آبادی تھی ان کو گمراہ کرنے کے لیے میں دن میں چین نہیں ملتا تھا, رات میں چین نہیں ملتا تھا. دن میں مجھے کام کرنا پڑتا تھا, رات میں کام کرنا پڑتا تھا, صبح میں کام کرتا تھا, شام کام کرتا تھا, دوپہر کام کرتا تھا, آدھی رات میں کام کرتا تھا. کنٹینیوسلی 24 آورز میں ڈیوٹی پر لگا ہوا تھا اور کنٹینیوسلی میں ان کو بہتانے میں لگا ہوا تھا, مجھے فرصت ہی نہیں ملتی تھی. آپ کی ایک بدعا کی وجہ سے ساری خدمت مر گئی تو اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے, اب مجھے آرام مل گیا ہے اور اب مجھے ویکیشن ملا ہے, تو آپ نے جو مجھ پر احسان کیا ہے اس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے تین باتیں بیان کر رہا ہوں, یہ آپ ضرور یاد رکھیے گا. اچھا شیطان ہے اس کی بات پر بھروسہ کیسے آئے؟ پھر بھی کیسے بھروسہ کر لیا جی, وہی ہو سکتا ہے پھر دوبارہ دھوکہ دے رہا ہوں, پھر دوبارہ فراڈ کر رہا ہوں. لہٰذا جناب انہوں نے کہا کہ میں تمہاری باتوں میں کیسے بھروسہ کروں, پروردگار کی طرف سے بھیا ہے کہ نہیں, اب جو یہ کہے گا یہ صحیح کہے گا. لہٰذا انہوں نے اس کی بات کو غور سے سنو. کہا کہ یا نبی اللہ, یاد رکھیے تین مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر آپ ہمیشہ محتاج رہیں, اس لیے کہ اس مقام پر میں موجود ہوتا ہوں. موجود ہوتا ہوں کا مطلب ہے کہ وہ میرا ایریا ہے, آج جب جائیں تو محتاط ہو کے جائیں. تین مقامات, کہا وہ کون سے؟ کہا کہ جب اذا غضبت, جب آپ غصے میں آتے ہیں تو خبردار جیسے غصے میں آتے ہیں جس ایریا میں بھی ہوں گے وہ میرا ایریا بن جائے گا, اور آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اب کسی وقت بھی آپ پر اٹیک ہو سکتا ہے. دشمن ہے نا, بولا آپ کا کسی وقت بھی اٹیک ہو سکتا ہے غصے میں آ جائے. اذان محترم اس کا مشاہدہ آپ نے ضرور اپنی زندگی میں کیا ہوگا, مگر میں آج آپ کے سامنے ایسی مثال پیش کر رہا ہوں, شاید آپ نے یہ والی مثال نہیں سنی ہوگی. صلوات علی محمد وآل محمد. آپ میں سے بہت سارے آزاد ہیں کہ جو مختلف مقامات کی زیارت کر کے آئے ہیں, اگر آپ زیارت کر کے آئے تب بھی, اور اگر زیارت کی سعادت سے محروم رہیں تب بھی, آپ کے لیے دعا ہے اور میرے لیے بھی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو چاہتا معصومین کی زیارت نصیب کرے. زیارت پر جاتے ہیں وہاں جو طریقہ کار ہوتا ہے لوگوں کا, یہ ہوتا ہے کہ زیارت پر بغیر خریداری کے واپس نہیں آتے. چند افراد ملیں گے آپ کو جو بغیر خریداری کے واپس آ جائیں, اور عورتوں کے بارے میں تو میں 100% یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر عورت زیارت پڑھنے کے لیے گئی ہے تو بغیر خریداری کے واپس نہیں آئے گی, چنانچہ وہ خریداری ضرور کرتے ہیں. اچھا منع بھی نہیں ہے, میں ممانعت نہیں کر رہا, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب خریداری کرنے جب آپ جاتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ تو ظاہر ہیں, اور ظاہر ہونے کے ناطے سے جتنی زیادہ قیمت وہ آپ سے وصول کر سکتا ہے وہ کرتا بھی ہے, چھوڑتا نہیں. ہوا ہوا یہ کہ جو عورتوں کا طریقہ کار ہوتا ہے, کچھ عورتیں دکان میں چھان بین کرنے لگی, مثلا ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں, کپڑے کی, کپڑے کی چھان بین کرنے لگی. ایک دکاندار سے آ کے پوچھا کہ بھائی کتنے کا ہے, تو انہوں نے کہا کہ مثلا کتنے کا ہے, 500 روپے کا ہے مثلا. اچھا گھوم پھر کے دوبارہ دوسری دکانوں کا جائزہ لیا, پتا چلا کہ یہی دکاندار سب سے سستا ہے, زیادہ کپڑا یہاں سے لینا چاہیے. مگر ابھی ایک مارکیٹ اور باقی ہے, اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہاں پر سستا ہو. تو وہ آج تو ہمت نہیں, اب کل جائیں گے اس مارکیٹ میں. اب اس مارکیٹ کو بھی چیک کر لیا, تیسری مارکیٹ کو بھی چیک کر لیا, پتا چلا کہ ساری مارکیٹوں سے سب سے زیادہ سستی چیز یہاں پر مل رہی ہے, 500 روپے کی مل رہی ہے, یہ سب سے سستا بیچ رہا ہے. تو چار دن کے بعد پلٹ کے پھر دوبارہ اسی دکاندار کے پاس آئے, سب ہر جگہ پوچھتے پوچھتے. اب جو دکاندار کے پاس آئے کہ بھائی یہ کپڑا کتنے کا ہے, تو انہوں نے کہا کہ 1000 روپے. ارے بھائی 3 دن پہلے تم نے کہا تھا کہ 500 روپے کا, یہی کپڑا یہی سان یہی چیز ہر چیز وہی ہے, اب تم کہہ رہے ہو کہ 1000 روپے کا. تو کہا ہاں بھائی آپ 1000 روپے کا ہے, لینا ہو تو لو آنا کچھ نہیں. اچھا ان لوگوں کے طور طریقے بھی ایسے ہوتے ہیں, عورتوں کو جیسے طریقہ کار ہوتا ہے بارگیننگ کرنے میں, مت تو یا تو سر چکا کے وہ چیز لے لیتے ہیں یا سر اٹھا کے چلتے بن گئے, دو میں سے ایک بات ہوتی. عورتوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے پوری بارگیننگ ہوتی, تو وہ بارگیننگ ہوتے 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 جب وہ نہیں دے رہا تھا اور وہ 500 روپے ایک مطلب ذہن میں بیٹھ جائیں تو 1000 کی طرف انسان آئے گا ہی نہیں, تیار ہی نہیں ہوگا. تو اب بارگیننگ ہوتے 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 ایک مرتبہ خاتون نے یہ کہا کہ بھائی تم نے 4 دن پہلے خود ہی کہا تھا کہ یہ 500 روپے کا ہے, تم مسلمان ہو کہ نہیں, تمہاری زبان مسلمان کی ہے کہ نہیں. ایک مرتبہ ایک دم وہ غصے میں آ گیا, زیادہ بارگیننگ کرنے کی وجہ سے بھی غصے میں آ جاتا, مگر جیسے کہا کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں, اس نے فوراً انکار کر دیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں. اگر یہاں تک کی بات وہ رہتا رکھتا تو کوئی حرج نہیں تھا, اپنے آپ کو دار اسلام سے اس نے خارج کر دیا. شیطان کہتا کہ جو غصے میں انسان آ جائے تو ایسی صورت میں وہاں میں موجود ہوتا ہوں, تمہیں احتیاط برتنا چاہیے. اگر یہ جملہ یہیں تک رکھتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلے اپنے مزاح میں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابن ملزم ہوں. آپ نے کسی شخص کے بارے میں سنا یہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابن ملزم ہوں, نہیں لوں گا میں غصے کی کیفیت. جب انسان پر تاری ہو جائے تو یہ صورت حال پیدا ہو جاتی ہے. یہ میں نے دکاندار کی مثال پیش کی کہ جو عام طور پر اتنا زیادہ غصہ نہیں کرتے ہیں. اگر خاندانی جھگڑے اور خاندانی مسائل پیش آ جائے اور انسان غصے میں آ جائے تو کیسی کیسی باتیں منہ سے نکل سکتی ہے, اور بڑے بڑے دینداروں کے منہ سے کیسی کیسی باتیں نکل سکتی ہے, اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ مجھے کبھی کبھار لوگوں کے فیصلے کروانے پڑتے ہیں, اور مگر میری گزارش ہے کہ خدا نے میرے پاس فیصلہ کروانے نہ آئے, اس لیے کہ یہ کام آسان کام نہیں ہے. اس لیے کہ دوسری چیز کے جس کے ذریعے سے شیطان گمراہ کرتا ہے وہ یہی ہے, جناب ان سے مخاطب ہو گیا تھا, اذا حکم تھا, جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں, یہ دوسری چیز ہے. مگر میں اپنی بات کو یہاں پر روک رہا ہوں, اس لیے کہ مجھے اس کے بارے میں بھی کچھ مثالیں پیش کرنا پڑے گی, سب جا کے سمجھ میں آئیں گی. ورنہ آپ کہیں گے فیصلہ کرنا کون سا مشکل کام ہے, نہیں. جب آپ دین کی باتوں کو سمجھ لیں, دین کی باتوں کو سیکھ لیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فیصلہ کرنا بھی آسان کام نہیں ہے. اذان محترم, جو 3 باتیں شیطان بیان کر رہا ہے, انسان پہلے سے اس کے بارے میں محتاط رہے. غصہ بری چیز نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے میرے پاس, مگر میں عرض کروں گا آپ کے سامنے, پروردگار کی بارگاہ میں جو کچھ انسان انجام دے رہا ہوتا ہے خدا اس سے پہلے سے واقف ہے, اور خدا پہلے سے واقف ہونے کے ناطے سے جو نعمتیں پروردگار نے عطا کر رکھی ہیں ان میں سے غصہ بھی ہے. آپ نے اب تک یہی سنا ہوگا کہ غصہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے, لیکن نہیں, اس کے کچھ ڈائریکشن ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے نعمت الہی بن سکتا ہے. مگر ہاں, اس کو کس ڈائریکشن میں استعمال کیا جائے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سے ڈائریکشن میں اسے استعمال کر رہا ہوں. جب حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں قدم رکھا تھا تو دوسرے ہی دن ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا کہ جس میں اصحاب حسینی جلال میں آ گئے تھے دوسرے ہی دن, مگر امام نے بہت خوبصورت طریقے سے ان کو نکال دیا. خود امام وقت موجود ہیں, لہذا بہت خوبصورت طریقے سے ان کو نکال دیا. رفتہ رفتہ وہ منزل آ گئی کہ عاشور کی رات, عاشور کی رات میں اب امام نے زبردست قسم کا تاریخ میں خطبہ دیا. خطبے کے پس منظر سے آپ واقف اچھی طرح سے, مگر میں ایک جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. خطبہ امام نے دیا, اس خطبے میں امام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے اپنی بجٹ اٹھاتا ہوں, سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. اور آخری بات امام نے اس میں یہ کہی کہ فقط تم اپنے اپنے گھروں میں نہ چلے جاؤ, بلکہ میرے اہل بیت میں سے بھی ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور ان کو بھی ساتھ لے جاؤ. مطلب کیا تھا اس کا کہ کوئی شخص علی اکبر کا ہاتھ پکڑے اور علی اکبر کو اپنے ساتھ لے جائے, کوئی شخص قاسم کا ہاتھ پکڑے اور قاسم کو اپنے ساتھ لے جائے, کوئی عباس کا ہاتھ پکڑے اور عباس کو اپنے ساتھ لے جائے. امام نے جو باتیں بیان کی تھی اس کے اعتبار سے ایک اہم ترین بات امام نے بالکل بیان ہی نہیں کی. جو اہم ترین بات بیان کی جانی چاہیے تھی اس کا تذکرہ بھی امام نے نہیں کیا. امام یہ کہہ رہے ہیں کہ علی اکبر کو لے جاؤ, قاسم و عون محمد کو لے جاؤ, عباس کو لے جاؤ, مگر جن کا نام لینا چاہیے تھا امام کو ان کا نام تو امام نے لیا نہیں ہے. جن کا نام لینا چاہیے تھا امام کو, جو یہ سب کے سب خیمے کے باہر بیٹھے ہیں. حقیقت یہ کہ امام کو جو خیمے کے اندر بیٹھے ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی تم سب کے سب چلے جاؤ اور ان بیویوں کو بھی مدینہ تک پہنچا دو. اصل تو مسئلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ زینب و ام کلثوم کو مدینہ تک پہنچا دو, رباب و لیلا کو مدینہ تک کوئی پہنچا دے, سکینہ اور فاطمہ کو کوئی مدینہ تک پہنچا دے, مگر امام اس کا تذکرہ ہی نہیں کرنا بالکل. اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ شش ماہے کو کوئی لے جائے اور دوبارہ اسے مدینہ تک پہنچا دے, چھ مہینے کے علی اصغر کو لے جاؤ اور اسے مدینہ تک پہنچا دے, اس کا تذکرہ ہی نہیں کرنا بالکل. امام جن کا تذکرہ ہونا چاہیے ان کا تذکرہ کیا ہی نہیں امام. تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ گویا امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کربلا کے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مجھے ان بیویوں کی جتنی ضرورت ہے شاید اتنی عباس کی ضرورت نہیں, علی اکبر کی اتنی ضرورت نہیں, قاسم و عون محمد کی اتنی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر یہ شامل ہوئے ہیں تو جذبہ ایثار کی وجہ سے شامل ہوئے ہیں جو ان کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں جذبہ ایثار ہے, اس کی وجہ سے یہ سب کے سب شامل ہیں لہذا شامل رہیں گے, مگر ان کے بغیر بھی میرا مشن کمپلیٹ ہو جائے گا. ہاں اگر مشن کمپلیٹ نہیں ہوگا تو کس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوگا, زینب ام کلثوم کے بغیر میرا مشن کمپلیٹ نہیں ہو سکتا, فاطمہ سکینہ کے بغیر میرا مشن کمپلیٹ نہیں ہو سکتا, لیلا اور رباب کے بغیر میرا مشن کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اور ابھی جو جس طرح سے ان بیویوں کے بغیر امام کا مشن کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے, بالکل اسی طرح سے علی اصغر کے بغیر امام کا مشن کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب کیفیت ایسی پیدا ہو گئی کہ اب امام کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی نہ رہا, اہل بیت میں سے کوئی بھی نہ رہا, تو خود امام تیار ہوئے میدان میں جانے کے لیے. جب میدان میں جانے کے لیے تیار ہوئے تھے تو امام نے جہاد کے لیے اچھی طرح سے کمر کس لی تھی اور ارادہ کیا تھا کہ بھرپور جہاد کریں گے. میں ہاتھ جوڑ کر مولا سے کہوں گا, مولا ارے یہ کون سا جہاد کا موقع ہے, یہ کیسا جہاد کا موقع ہے؟ جہاد کا موقع تو وہ تھا کہ دانی طرف عباس ہوتے, بائیں طرف علی اکبر ہوتے اور پیچھے پیچھے بہادر شیر ہوتے, تو میں نہیں کہہ سکتا کہ پھر کربلا کی تاریخ کیسے لکھی جاتی. مگر نہیں, اب ان میں سے کوئی نہیں بچا ہے, سب کے سب منزل شہادت کو فائد ہو چکے ہیں, اب اس کے بعد مولا جہاد کا ارادہ کرتے ہیں. اور کمر کسنے کے بعد ایک مرتبہ مولا میدان میں تشریف لائے, انسانوں کا کھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے, یہ سب کے سب خون کے پیاسے ہیں, یہ سب کے سب فاطمہ زہرا کے لال کو قتل کر دینا چاہتے ہیں. بس ایسی کیفیت میں امام کبھی دہنی جانب دیکھتے ہیں, کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ امام کی نصرت کرنے والا ہو, ایک ایسا نہیں کہ امام کی مدد کرنے والا ہو. وہاں امام کی صدا استغاثہ بلند ہوتی ہے, حل من ناظر ینظر لنا وحل من مغیث یغیث لنا. ارے کوئی ہے جو فاطمہ کے لال کی مدد تو آئے, کوئی ہے جو فاطمہ کی لال کی آواز تو سنے. ابھی تو کسی نے مدد نہ کی مگر خیموں میں کمران برپا ہو گیا. جیسے بیویوں کی رونے کی صدا بلند ہوئی ایک مرتبہ فرزند رسول پلٹ کر پھر دوبارہ واپس آئے خیمے کے قریب کھڑے ہوئے. اے زینب ابھی رونے کی کیا وجہ ہے, ابھی گریا کرنے کی کیا وجہ ہے, میں زندہ ہوں. زینب نے بڑا عجیب جواب دیا, بھائی آپ جب سوال استغاثہ بلند کر رہے تھے یہ چھ مہینے کا بچہ نہ جانے کیوں بیتاب ہو گیا, اس نے اپنے آپ کو جونے سے گرا دیا ہے. بس عزیزو ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے ننیا علی اصغر کو اٹھایا اور بیویوں کو تسلی دینے کی خاطر کہا یہ بچہ مجھے لے لو میں میدان میں لے جاتا ہوں شاید کوئی پانی پلانے کے لیے تیار ہو جائے. عزیزو علی اصغر کی کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں. بس اس کی مثال یہ سمجھیے کہ اگر آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیتے ہیں تو مچھلی جب تڑپ تڑپ کے تھک جائے اور مرنے سے پہلے جو اس کی کیفیت ہو جائے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے. بس یہی کیفیت علی اصغر کی ہے, کبھی وہ منہ کھولتے ہیں کبھی وہ منہ بند کرتے ہیں. پیاس کی شدت کی وجہ سے بچہ ماس کے بالکل قریب چلا گیا ہے. علی اصغر کو اٹھایا ایک چادر کا کپڑا ڈالا اور اسے میدان میں لے کر آئے. میدان میں لانے کے بعد علی اصغر کو دونوں ہاتھوں میں بلند کیا. میں کہتا ہوں بات علی اصغر نے سارے اعتراضات دور کر دیے. اگر علی اصغر نہ ہوتے تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا ارے عباس نیزا لے کر آئے تھے ہم جہاد نہ کرتے تو کیا کرتے, علی اکبر تلوار لے کر آئے تھے ہم قتل نہ کرتے تو کیا کرتے, اور وہ محمد چھوڑے صحیح مگر وہ بھی تلوار لے کر آئے تھے اگر ہم دفاع نہ کرتے تو کیا کرتے, یہاں تک کہ حسین جنگ کرنے کے لیے آئے تھے مگر ہم دفاع نہ کرتے تو کیا کرتے. عزیزو یہ سارے اعتراضات علی اصغر نے ختم کر دیے ہیں. ارے یہ کون سی تلوار لے کے آیا ہے, یہ کون سا نیزہ لے کے آیا ہے, یہ کون سی بچی نے. بس عزیزو علی اصغر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور کہا گیا شیا اگر میں تمہاری نگاہ میں فداکار ہوں, اگر میں تمہاری نگاہ میں گناہگار ہوں تو یہ بچہ تو معصوم ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی نگاہ میں امام معصوم نہ ہو, ارے کچھ لوگوں کی نگاہ میں نبی بھی معصوم نہیں ہوتے, مگر چھ مہینے کا بچہ ساری انسانیت کے یہاں معصوم ہے. یہودی سے معصوم سمجھتے ہیں, عیسائی سے معصوم سمجھتے ہیں, لہذا اس معصوم کے حوالے سے امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے پانی نہیں پلانا چاہتے اس بچے کو اس معصوم کو پانی پلا دو. عزیزو امام نے جو گفتگو بیان کی کسی نے جواب نہ دیا. اب امام علی اصغر سے مخاطب ہوئے, ارے بیٹا تو بھی تو حجت خدا کا فضل ہے, تو بھی اپنی حجت معاف کر لے. لیجیے اب علی اصغر کا جہاد شروع ہوا, علی اصغر نے اپنا رخ اشیاء کی طرف کیا اور تو کی زبان اپنے ہاتھوں پر پھیری. بس یہ زبان نہ پھیرنا تھا, اشیاء
I don't know.
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خدا واللہ کربلا والوں کی مصیبت کا واسطہ ننی علی اصغر کے خون کا واسطہ پروردگارہ ہماری اس قریب کی عبادت کو قبول فرما عزاداری کے حوالے سے خدا بندہ جو جو پریشانیاں مشکلات پیش آ رہی ہیں ان تمام پریشانیوں کو دور فرما یہ عزادار جو مسلسل رحمت اٹھا رہے ہیں اور تیرے حبیب کے نوازے اور اس کی اولاد کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں خدا بندہ ان تمام آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ایک آنسو بھی اگر تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے خدا بندہ ہمارے بچوں کو بھی مسائل آل محمد سمجھنے اور ان پر گریہ کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار آزاداری کے حوالے سے جو جو افراد جہاں جہاں خدمات انجام دے رہے ہیں ان تمام کی خدمات کو قبول فرما ہمیں علوم آل محمد سیکھنے کی توفیق عطا فرما اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو ایمان کے آبان